السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں عید الاضحیٰ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے علاقوں میں پاکستان ہندوستان میں اسے قربانی کی عید اور بڑی عید بھی کہا جاتا ہے. گو یہ عید قربانی کہلاتی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو عید الفطر بھی ایک قربانی کی عید ہے جس کے منانے سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ایک مہینے تک اپنے آپ کو خاص اوقات میں جائز کاموں سے بھی روکے رکھتا ہے. اپنے نفس کے بہت سے حقوق کی قربانی کر رہا ہوتا ہے. اپنی عبادتوں کے معیار بہتر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس قربانی کا حق ادا کرنے کے لیے مدد مانگ رہا ہوتا ہے. راتوں کو اٹھ اٹھ کر ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا رہے ہوتے ہیں جو عام حالات میں شاید فجر کی نماز کے لیے جاگتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے آخر میں جو رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے اس قربانی کے عرصے کے اختتام پر عید منانے کا حکم دیا کہ اچھے کپڑے پہنو, کھاؤ پیو, ایک جگہ جمع ہو اور دو رکعت عید کی نماز ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ. تو اس دن یہ لوگ جو ایک مہینہ تک اپنے جائز حقوق کی بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں, بھوک پیاس اور دوسرے جذبات کی قربانی دن کے ایک حصہ میں دے رہے ہوتے ہیں جو مختلف موسموں کے لحاظ سے روزانہ 10 سے 18 گھنٹے تک کی قربانی ہے, پھر راتوں کو خاص اہتمام کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنی راتوں کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں, اس قربانی سے پھر مومنوں کی زندگیوں میں ایسے انقلاب آ جاتے ہیں جو انہیں خدا تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں اور ایک نئے دور اور ایک نئی دنیا میں وہ چلے جاتے ہیں. اپنے نفس کی قربانی کرنے کی انہیں عادت پڑ جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی نفس کی اصلاح کے لیے اس اہتمام سے یہ قربانی نہیں کی ہوتی جس اہتمام سے ایک مومن کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اسی طرح عید منا رہے ہوتے ہیں جس طرح حقیقی قربانی ایک ماہ میں صرف انہی لوگوں نے کی ہے۔ بہرحال ان کی عید جو ہے وہ ایک تہوار منانے اور شور شرابے سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ حقیقی عید انہی کی ہوتی ہے جو قربانی کے فلسفے کو سمجھ کر ایک ماہ کی ذاتی قربانی کے دور سے گزر کر پھر عید مناتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ عید جو ہم آج منا رہے ہیں یہ قربانی کی عید کہلاتی ہے۔ اس زمن میں یہ بات بھی چل گئی کہ عید الفطر بھی ایک قربانی کی عید ہے، لیکن وہ ایک ذاتی قربانی کی عید ہے۔ لیکن یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ جماعتی اور قومی قربانی کی خوشی میں ایک عید ہے، جو ذات اس عید کا سبب بننے میں شامل تھی یا چند لوگ اس عید کا سبب بننے میں شامل تھے، ان کا مقصد بھی ایک قومی اور بین الاقوامی انقلاب لانا تھا۔ بس جس طرح حقیقی عید الفطر انہی کی ہوتی ہے جو روحانیت میں ترقی کے لیے ذاتی قربانی کرتے ہیں، گو اس کا آخری نتیجہ بھی جماعت کا روحانی معیار بلند ہونے کی صورت میں نکلتا ہے، تو اسی طرح حقیقی قربانی کی عید بھی انہی کی ہے جو اس روح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی قربانی کر کے کی، جو روح ان تینوں کی قربانی کے پیچھے کار فرما تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ایک مومن، تبھی ہم حقیقی عید منانے والے ہوں گے جب یہ روح سمجھنے والے ہوں گے۔ ورنہ بکرے، دمبے، گائے یا اونٹ وغیرہ جو ذبح کر کے کرنے ہیں، اس سے تو اکثریت جو ہے قربانی کرنے والوں کی صرف اپنی عمارت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں گوشت بھیجنا یا قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، لوگوں کی دعوت کرنا، تو اس قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ بکروں، دمبوں، گائیوں یا اونٹوں کی قربانی سے کیا مقصد حاصل ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ جانور ذبح ہو رہے ہیں؟ کیا ان قربانیوں سے اسلام کی خدمت ہوتی ہے؟ اسلام کی ترقی میں یہ ذبح ہونا کیا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے؟ جو گوشت کھائے بغیر یا گوشت بانٹے بغیر اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی، وہ ان قربانیوں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اس قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غریب کو کھانے کو گوشت مل جاتا ہے، تو سال میں ایک دفعہ غریب کو گوشت کھلا کر باقی سارا سال اس کی بھوک مٹانے کی طرف توجہ ہی نہ دینا کون سے ثواب کو مستحق بنا دیتا ہے؟ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں گوشت کھلانے کے لیے، گوشت دینے کے لیے کوئی ملتا ہی نہیں، یا اتنی قربانی ہو جاتی ہے کہ اس کا ڈسپوزل مشکل ہو جاتا ہے۔ حج پر جانے والے حاجیوں کی قربانیاں ہیں، وہ ہی نہیں سنبھالی جاتی، گو کے غریب ملکوں کو یہ گوشت بھجوانے کا انتظام ہوتا ہے، لیکن پھر کتنے غریبوں کی بھوک مستقل طور پر مٹ جاتی ہے اس سے۔ میں افریقہ میں بھی رہا ہوں، غریب کو دو وقت کی روٹی کا محتاج ہی دیکھا ہے۔ پاکستان میں بھی بے شمار غریب ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو بھوکے سوتے ہیں۔ تو یہ گوشت جو اتنا وافر بظاہر نظر آتا ہے، دنیا کی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ ہاں، عید کے قریب جو جانور بیچنے والے ہیں ان لوگوں کا کاروبار چمک جاتے ہیں، ان کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں اس سے، اور وہ عموماً کی قیمتیں اپنے جانوروں کی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور خریدنے والے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور خریدنے والے وہ قیمتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عمارت اور پیسہ دکھانے کے لیے لوگوں کو۔ عید کے دن جانوروں کی ظاہری قربانی جو ہم کرتے ہیں، دراصل ہمیں اس طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ جس انقلاب لانے کے لیے جانوروں کی قربانی کا حکم ہوا، وہ یا جس کی یاد میں جانوروں کی قربانی کا حکم ہوا، وہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے سے بچنا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک انقلاب لانے والی روح کار فرما تھی۔ صرف یہی نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے سے بچنے کی یاد ہے، جس کی خوشی میں ہم بکرے ذبح کر رہے ہیں یا بھیڑیں ذبح کر رہے ہیں یا دوسرے جانور ذبح کر رہے ہیں، اچھے کھانے بھی کھا رہے ہیں اور اچھے کپڑے بھی پہننے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں اس سے حقوق العباد ادا کرنے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کا ہر حکم بے شمار مقاصد اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ جب فرمایا کہ قربانی کرو تو اس کے جب بھی ساتھ فرمایا علیہ وسلم نے تو اس کے تین حصے میں سے کرو، اور اس میں سے ایک حصہ غریب کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھو۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ یاد رہے کہ صرف اپنے نفس کے ہی حقوق نہیں ہیں، بلکہ تمہارے رشتہ داروں کے بھی تم پر حق ہیں، جن کی ادائیگی ضروری ہے، غربا کے بھی تم پر حقوق ہیں جن کی ادائیگی تم پر ضروری ہے۔ یہ حقوق عام حالات میں بھی ادا کرنے ہیں، غمی میں بھی ادا کرنے ہیں اور خوشی میں بھی ادا کرنے ہیں۔ ایک امیر آدمی عام حالات میں بعض دفعہ یہ خیال نہیں رکھتا کہ غریب کا حق ادا کرنا ہے، تو ہم خوشی کے موقع پر تو دکھاوے کے لیے خرچ کر دیتا ہے، لیکن حق کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں رہتی اکثر کی۔ تو یہ بتایا اس میں کہ تمہاری یہ قربانی جو تم اس قربانی کی یاد میں کر رہے ہو جو تمہارے جو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اس وقت حقیقی قربانی کہلائے گی جب دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو اور معاشرے کے غریب اور کمزور طبقے کے حقوق بھی ادا کرو۔ اور اس کے لیے خاص طور پر حکم ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی بھوک کا خیال رکھنے کے لیے کئی جگہ اور مستقل حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ولا یحض ولا طعام المسکین، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے دور ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے، نہ آپ کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ بس غریب کی بھوک مٹانا ایک مستقل حکم ہے، نہ کہ سال کے سال بڑی عید کی خوشی میں گوشت کھلا دینا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک حصہ غریبوں کو دینے کا جو حکم دیا ہے، اس لیے ہے کہ تمہاری خوشیاں بھی تمہیں غریبوں کے حقوق کی ادائیگی سے دور نہ لے جائیں، اس لیے تمہاری قربانیوں میں تیسرا حصہ غریب کا ہے۔ زکوٰۃ میں امیر آدمی کے لیے ایک شرح کی ادائیگی ہے اور اس کے لیے خاص شرائط ہیں، اور وہ تھوڑی سی شرط ہے، رقم ہے، ایک خاص شرح ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، وہ ہماری صوابدید پر چھوڑا گیا ہے کہ جتنا آسانی سے دے سکتے ہو دو. لیکن عید پر جانور کی قربانی میں یہ حکم کہ جتنا تمہارا حصہ ہے اتنا ہی غریب کا حصہ ہے. اس لیے کہ بھوک مٹانا ہر مسلمان پر فرض ہے, اپنے بھائی کا خیال رکھنا, اس کا حق ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ یاد دہانی ہے کہ امیر آدمی یا کوئی بھی ایسا شخص جسے قربانی کی توفیق ہے, بعض دفعہ ایک عام آدمی بھی جس پر زکوٰۃ کی فرض نہیں ہوتی قربانی کر لیتا ہے, تو اسے بھی حکم ہے کہ اپنے سے کم مالی حیثیت والے اور بھوکے کا خیال رکھو تاکہ قربانی کا وہ جذبہ قائم ہو جو حقوق العباد کی ادائیگی کی وجہ سے جماعت کی ترقی کا باعث بنتا ہے, جماعت کی بے چینیاں دور ہوتی ہیں. بس یہ قربانیاں اور یہ قربانی کی عید رحماء و بینہم کی روح جو ہے اس کو مستقل قائم رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. جس غریب کو گوشت دیں گے اس کے حالات کا بھی علم ہوگا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی. غریب ملکوں میں, پاکستان, ہندوستان یا افریقہ کے ممالک میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جب انہیں آپ گوشت بھجواتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی حالت کیا ہے. پہلے اس سے پہلے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, لیکن جب رابطہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر تو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے سے فاقے پر تھا یا کئی ہفتے سے انہوں نے گوشت کی شکل نہیں دیکھی تھی اور گوشت جانے سے ان کے گھر میں چولہا جلا. تو اس وقت جب آپ دیتے ہیں یہ تحفہ تو بعض دفعہ ایسا تجربہ ہوا ہے کہ گھر والوں کی حالت جو ہے وہ دید نہیں ہوتی, عجیب حالت ہو رہی ہوتی ہے ان کی. اور آج کل کے دور میں جب دنیا میں مالی بحران اور مہنگائی زوروں پر ہے, مزدوریاں اور ملازمتیں بھی نہیں ملتی, اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ایک غریب آدمی کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض لوگ اخباروں میں بڑی خبریں آتی ہیں کہ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے. بس یہ قربانی کی عید ایک سبق تو یہ دینے والی ہونی چاہیے کہ غریبوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دو تاکہ بھوک مٹے, اور صرف ایک وقت گوشت پر اکتفا نہ کرو کہ غریب کو تھوڑا سا گوشت بھیج دیا اور یہ کافی ہو گیا, بلکہ مستقل اگر اپنے آپ کو معمولی قربانی میں بھی ڈالنا پڑے تو ڈالو اور حقوق العباد کی مستقل ادائیگی کی طرف توجہ رکھو. تقویٰ سے کام لو کہ یہی ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب دلانے کا دلانے والا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو اس گوشت کے اور خون کی ضرورت نہیں ہے. جماعتی نظام میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مستقل صدقات کی اور امداد کی متیں ہیں. تو ایک تو میں اس حوالے سے اس طرح بھی تحریک کرتا ہوں کہ اس طرف تمام دنیا کے احمدیوں کو, صاحب حیثیت احمدیوں کو توجہ دینی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے, ورنہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو تو خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی یہ خون اور گوشت جو ہیں کوئی انقلاب لا سکتے ہیں اگر صحیح طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہو رہی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ لَا يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, کہ یاد رکھو ان قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے اور نہ پہنچ سکتے ہیں, لیکن تمہارا دل کا تقویٰ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. بس یہ روح ہے جو ہماری قربانیوں کے پیچھے ہونی چاہیے. حقوق العباد کے ضمن میں ایک پہلو میں نے بیان کیا ہے بھوک مٹانے کا, اور بہت سارے حقوق ہیں جیسا کہ میں نے کہا جماعت میں اس کے لیے مختلف مدعات ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے مدد ہوتی بھی ہے اور باپ جماعت کو توجہ بھی دینی چاہیے اس طرف. حقوق العباد کئی ہیں اور اگر یہ حقوق ادا کیے جائیں تو تبھی ایک جماعتی زندگی کا پتہ چلتا ہے، تبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ایک حق کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ قربانی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ انقلاب لانا ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹنی ہے. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس بیٹے کی جگہ مینڈا قربان کر دو، تو نہ اس قربانی سے کوئی فرق پڑ سکتا تھا، نہ ایک مینڈے کی قربانی سے کوئی انقلاب آ سکتا تھا. یہ مینڈے کی قربانی تو ایک اظہار تھا اور آج تک ہے اس قربانی کی یاد دلانے کا، تاکہ کبھی مومن اپنے مقصد کو نہ بھولے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے، گوشت اور خون سچی قربانی نہیں. جس جگہ عام جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں. مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کیں، تا معلوم ہو کہ ان قربانیوں کا بھی انسان سے تعلق ہے. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں، چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو. پس یہ ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے. تو یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. بس یہ قربانی کا مادہ ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا، اور صرف ذاتی طور پر ہی نہیں بلکہ اپنے گھر کے ہر فرد کو اس کا فہم و ادراک کروانا ہے، اور پھر جماعتی سطح پر ہر شخص کو اس قربانی کا ادراک ہونا چاہیے. تبھی تمام قربانیاں جو ہم کرتے ہیں ایک سمت کا تعین کر کے جب اس طرف چلیں گی تو انقلاب لانے کا باعث بنیں گی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا کیا ہے؟ اس کے احکامات کی تعمیل ہے. اپنی تمام صلاحیتوں اور قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، تو اس وقت تک انتظار کیا جب تک بیٹا خود اس قربانی میں حصہ دار بننے کے لیے تیار نہ ہو گیا. اس زمانے میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر دیتے جب وہ اپنے شعور کو نہیں پہنچے تھے، اور وہ قربانی ہو بھی جاتی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں انسانی قربانی کا تصور اور رواج تھا. جس طرح دوسرے باپ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی بھی ہو جاتی، کسی کو پتہ بھی نہ لگتا. بلکہ آج تک بعض مذاہب میں انسانی قربانی کا تصور ہے، صرف خدا یا بتوں کے وہ قربان نہیں کیے جاتے، بلکہ بعض مذاہب میں اور روایات میں عورتیں اپنے خاوندوں کے لیے قربان کر دی جاتی ہیں. مثلا ہندوؤں میں ایک رسم ہے جو ابھی بھی قانون سے بچ کر جاری ہے بعض جگہوں پر، کہ مرنے پر، خاوند کے مرنے پر بیوی کو ستی کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ. لیکن کیا وہ قربانیاں جو اس وقت جو کی جاتی تھیں یا اب بھی، افریقہ یا بعض مذاہب میں جو انسانی قربانی کا تصور ہے جیسا کہ میں نے کہا کی جاتی ہیں، یہ قربانیاں کسی انقلاب لانے کا باعث بنتی ہیں؟ یا اس قربانی کی یاد میں جو کی جاتی ہیں خوشی منائی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ ان قربانیوں سے تو بےچینیاں پھیلتی ہیں، تبھی قانون پاس کرائے گئے ہیں کہ نہ قربانی کی جائے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ ایک مومن میں ایک جذبہ پیدا کرتی کہ بیٹا باپ کی خواب سن کر کہتا ہے یا آبت فل مات عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کیا خوبصورت جواب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور اس کی ذات کا فہم و ادراک رکھنے والے بیٹے کا یہ جواب ہے کہ اے میرے باپ، جو کچھ تجھے خدا کہتا ہے وہی کر، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو مجھے صبر کرنے والوں اور ایمان پر قائم رہنے والوں میں پائے گا. تو یہ قربانی تھی، یا یہ قربانی کرنے کے لیے باپ اور بیٹے کی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی تردد کے عملی قدم اٹھانے کا اظہار تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں کہلاتے ہیں، انہوں نے بیٹے سے پوچھ کر یا بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کرنے تک جو وقت گزرا یا جو انتظار کیا وہ کسی تردد کا اظہار نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جو کام میں خدا کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں اس میں بیٹا بھی اپنی مرضی سے شامل ہو. ان کو پتہ تھا کہ یقیناً بیٹے کا جواب ہاں میں ہی ہوگا. یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ بیٹے کو بھی خدا تعالیٰ کی ذات کا فہم و ادراک ہے، بیٹے کو اس ثواب میں زیادہ سے زیادہ حصہ دار بنانا چاہتے تھے جو اس قربانی کے نتیجے میں باپ بیٹے کو ملنا تھا. لیکن خدا تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی. اس واقعے کے ساتھ، اس قربانی، انسانی قربانی کے حکم کے ساتھ یا اس جو خواب دکھائی اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اصل میں بغیر کسی مقصد کے انسان کی قربانی کی جو بد رسم رائج تھی اس کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا. جب باپ نے بیٹے کو لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کہا، دونوں باپ بیٹے پر پیار کی نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ رک جاؤ، قد صدق تر رویا، یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا، جو خواب تھی وہ پوری کر چکا. اب کوئی انسانی جان آج سے بلا مقصد جانوروں کی طرح ذبح نہیں کی جائے گی، بلکہ اس قربانی کے رواج کو آج سے ہم ایک نیا اور خوبصورت رنگ دیتے ہیں. اس قربانی کے ظاہری رنگ میں پورا کرنے کے لیے یہ حکم ہوا کہ ایک مینڈا ذبح کر دو، اور اپنی قربانی ایک با مقصد قربانی بناؤ جس کی ابتدا تو حقیقت میں اے ابراہیم تو اس وقت کر چکا ہے جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بچے کے ساتھ بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ آیا تھا، تاکہ خدا تعالیٰ کا نام بیابانوں میں بھی پھیل جائے، تاکہ دنیا یہ گواہی دے کہ صرف باپ نہیں، صرف بیٹا نہیں، بلکہ ماں بھی اس قربانی میں شامل ہیں، تاکہ دنیا یہ معجزہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بیابانوں کو بھی شہروں میں بدل دیتا ہے، تاکہ دنیا یہ معجزہ دیکھے کہ یہی جگہ جو آج جنگل ہے اور کسی کو اس سے دلچسپی نہیں، مر جائے خلائق بن جانے والی، تاکہ دنیا یہ معجزہ دیکھے کہ اس قربانی کرنے والے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان پیدا کرنا ہے جس نے دنیا کو حقیقی اور با مقصد قربانی کے طریق سکھانے ہیں، جس نے اپنی قربانی کی ایسی مثالیں قائم کرنی ہیں جو نہ دنیا نے اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد دیکھ سکتی. وہ ایک کامل اسوہ حسنہ ہے. کامل نمونہ ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا مرنا جینا صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ مالی قربانی کی مثالیں ہیں، جان کی قربانی کی مثالیں ہیں، وقت کی قربانی کی مثالیں ہیں، عزت کی قربانی کی مثالیں ہیں۔ مال کی قربانی ہے تو جو گھر میں آتا ہے خدا کی مخلوق کے لیے، غریبوں کی بھوک مٹانے کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے فوری تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور جو دینی ضروریات کے لیے خرچ ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ صدقہ خیرات کی کوئی حد نہیں، تالیف قلب کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جانوروں سے بھری ہوئی وادی بغیر کسی فکر کے کھڑے کھڑے دوسرے کو تحفہ دے دی، اور اس شخص کو جو بھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ دنیا اسلام کی حقیقت کو سمجھے، اس مقصد کو سمجھے جو اسلام کی اور آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے۔ جان کی خدا، جان خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنے کا سوال ہے تو اسلام کے خلاف جنگوں میں آپ ہمیشہ ایسے مقام پر ہوتے تھے جو خطرناک ترین ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور نڈر اور جان کی قربانی کرنے والا اور جان کی پرواہ نہ کرنے والا وہی سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو ہر خطرے سے بچایا، لیکن اپنے عمل سے صحابہ کو یہ سبق دے دیا آپ نے کہ جان کی قربانی پیش کرنی ہے تو یہ طریق ہے اور یہ مقصد ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے پیش کرو۔ اپنی زندگی کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے قربان کرو کہ اسی سے دائمی زندگی ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو حقیر شے سمجھو۔ پھر ہے وقت کی قربانی، تو وہ بھی آپ کا ہر لمحہ، حتیٰ کہ نیند میں بھی خدا کی یاد میں قربان۔ لوگوں کی حقوق ادا کرنے کے وقت لیے وقت دیا جا رہا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جو ضائع ہو بلا مقصد۔ پھر عزت ہے تو العزت للہ جمیعہ کے مضمون کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنے جذبات کو اس طرح مسل دیا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ دنیا نے جذبات کی قربانی کا وہ بلند معیار صلح حدیبیہ کے وقت دیکھا، جب رویا کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے، اور وہاں آنے کے باوجود دیکھا، جب دیکھا کہ آج اپنے جذبات کی قربانی نہیں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو بظاہر نظر ایسی شرائط پر معاہدہ کر لیا جس سے کمزوری ظاہر ہوتی تھی۔ صحابہ بے چین تھے، حضرت عمر جیسے صاحب الرائے اور پختہ ایمان والے بھی جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ صحابہ کی زبانیں غم سے گنگ ہیں۔ اس دن صحابہ جان کی قربانی دینے کو تو تیار تھے جیسا کہ بیعت بھی لی تھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اپنی عزت اور جذبات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن اس رسول، ہاں اس کامل رسول، اس کوہ وقار اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا اور اس کی خاطر ہر قربانی کرنے کے لیے تیار تھے، سمجھتے تھے کہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا اور سچا رسول ہوں، لیکن یہ معاہدہ جو بظاہر ذلت کا باعث لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق فتح مبین کی سزائیں دے رہا ہے، اور پھر آپ کے اپنی قربانی کے جانور کی گردن پر چھری پھیر کر جو ظاہری طور پر اس جذباتی قربانی کی اظہار کے لیے ضروری تھا، اس کی بھی اعلیٰ ترین مثال آپ نے قائم کی۔ صحابہ کو اس قربانی نے جھنجھوڑ دیا جو پہلے تیار نہیں تھے اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے، اور وہ بھی آپ کی قربانی کرنے کے بعد اس بامقصد قربانی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے جذبات کی قربانی کرنے والے بن گئے۔ بس حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں نے اصل میں وہ قربانیاں کرنے والا انسان پیدا کیا جو انسان کامل کہلایا، اور ہر قسم کی قربانیوں کے اعلیٰ ترین معیار قائم کر کے رہتی دنیا تک اپنا اسوہ حسنہ چھوڑ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ بس آج کی عید ہمیں یہ معیار سکھانے کے لیے اس اسوے پر چلنے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہے، اس کی یاد دلانے کے لیے ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے عہدوں کی یاد دہانی کروانے کے لیے ہے کہ میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہر قسم کی قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی تاکہ اپنی پیدائش کا مقصد پورا کر سکیں، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کی جماعت میں ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے۔ بس اٹھیں اور آج یہ عہد کریں کہ اسلام کی عظمت دنیا میں قائم کرنے کے لیے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا میں قائم کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کے لیے ہر اس قربانی کے لیے تیار رہیں گے جس کے لیے مسیح محمدی کو خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ان بامقصد قربانیوں کے لیے آج ہر احمدی ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے تاکہ خدا واحد کی حکومت دنیا میں قائم ہو اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے اپنی تاریخ کے گزشتہ قریباً 120 سال میں اپنی بامقصد قربانیوں کو، جو جان کی صورت میں بھی ہیں، مال کی صورت میں بھی ہیں، وقت کی صورت میں بھی ہیں، اور عزت و جذبات کی قربانی کی صورت میں بھی ہیں، کبھی کم نہیں ہونے دیا۔ آج بھی یہ عہد کریں کہ ان قربانیوں کی لو کو نہ ہم اپنے دلوں میں کبھی بوجھنے دیں گے اور نہ ہی اپنی نسلوں کے دلوں میں بوجھنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہی ہمیشہ ہمارا مقصد ہوگا، اور اس کے آگے جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے ہم اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ دنوں میں قادیان کے لیے یہاں سے نکلا تھا، لیکن ابھی ہندوستان کے سفر پہ ہی تھا، جو جنوبی ہندوستان کا سفر تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی بڑا کامیاب ہوا جو 2 ہفتے کا تھا۔ لیکن قادیان پہنچنے سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ دہلی سے واپس آنا پڑا، اور ایک بہت مشکل فیصلہ مجھے کرنا پڑا، لیکن جماعت کے مفاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی کو سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے مجھے لکھا، اور احمدی اپنی اپنی ذوق کے مطابق کرتا ہے، لیکن اس طرف بہت سو کی نظر گئی کہ یہ حدیبیہ کے واقعہ سے ملتی جلتی بات ہے. بہرحال نہ تو میں یہ کہتا ہوں نہ میرا یہ مقام ہے, نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ اسی طرح پر چسپاں ہوگا, یا اس واقعے پر چسپاں ہوتا ہے. کسی طرح بھی ہر, جیسا کہ میں نے کہا, ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے, وہ اس کے مطابق مثالیں تلاش کرتے رہتے ہیں لوگ. احمدی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کامیابی کی صورت میں نکالے, کیونکہ چسپاں کرنے کی یہاں بات ہے. جب ایک موقع کو چسپاں کرتے ہیں تو پھر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ نتیجہ بھی اس کا ویسا ہی نکلے گا, یا اسی عرصے میں نکلنا چاہیے نتیجہ. اور پھر کمزور ایمان والے اسے ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں. نتیجہ تو اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور بہتر نکالے گا, کیونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے. لیکن وہ بہتر جانتا ہے کہ کب یہ نتیجہ نکالنا ہے. بس اگر کوئی مشابہت ہے تو اس مشابہت, اس کے نتیجے کی مشابہت کے لیے دعا کرنی چاہیے ہمیں. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ جو جذبات کی قربانی قادیان کے احمدیوں نے اور پاکستان کے ان احمدیوں نے دی جو ویزے حاصل کر چکے تھے, ان کو جلسے پر آنے کا اور مجھ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا, وہ یقیناً قابل قدر ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ حدیبیہ کے واقعے کے بعد, جیسے پہلے میں نے اشارہ کیا, جو صحابہ کے نمونے کی نمونہ جو دکھایا, اس کی ہم ایک رنگ میں ضرور تطبق کر سکتے ہیں کہ اس جذباتی اور بعض لوگوں کے خیال میں عزت کی قربانی کی وجہ سے جو ان صحابہ کی دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہوئی تھی, وہ صورت اپنے پر لاگو کریں. اپنی آہیں اور فریادیں اور بکائیں اس زور سے اور اس تڑپ سے خدا تعالیٰ کے حضور پیش کریں کہ خدا تعالیٰ ہماری حقیر قربانیوں اور ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ہر مخالف اور دشمن کے شر اس پر الٹا دے, اور ہمارے لیے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ راستے کی تمام روکیں اور مخالفین کی تمام کوششیں اور مکر کرنے والوں کے تمام مکر خش و خساک کی طرح اٹھ جائیں. ہمارے جلسے ہوں رب پاکستان میں بھی, ہندوستان میں بھی, ہماری رونقیں ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی فضلوں کے فضلوں کی پہلے سے بڑھ کر برسات ہو. اے ہمارے خدا, ہم کمزور اور گناہ گار ہیں, ہم پر ہمیشہ اپنا رحم و فضل فرما, ہماری حقیر قربانیوں کو قبول فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے فضلوں سے نوازتا چلا جائے. اب اس کے بعد آج عید کی مناسبت سے قادیان کے احمدی جو بڑا انتظار کر رہے تھے, اور آج کی عید پہلے پروگرام کے مطابق تو وہیں سے وہیں پڑھی جانی تھی, ان سب کو میں عید مبارک اور محبت بھرا سلام پہنچاتا ہوں. خطوط بھی ان لوگوں کے آ رہے ہیں, بہت ساروں کے. ان شاء اللہ تعالیٰ جلد اللہ اپنا فضل فرمائے گا اور ان کے بحال ہوں گی. روا اور پاکستان کے احمدی جو ہیں ان کو بھی عید مبارک اور محبت بھرا سلام. ان آپ لوگوں کے درد کو بھی میں سمجھتا ہوں اور پہچانتا ہوں, جس دور میں سے آپ گزر رہے ہیں اس دور سے میں بھی گزرا ہوں جب پاکستان میں تھا, اور آج اسے بڑھ کر ایک دور سے گزر رہا ہوں. پاکستان کے احمدی وہ ہیں جنہوں نے ہر طرح کی قربانی کے معیار قائم کیے ہیں اور مسلسل کیے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں, جس طرح درویشان قادیان نے بھی ایک لمبا عرصہ کیے قربانیاں دیں اور قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کیے, اور وہ بھی ابھی تک کر رہے ہیں. ان قربانیوں کی قبولیت کے لیے ایک ہی طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ جو سب میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ سب کو بھی عید مبارک ہو, اور تمام دنیا کے احمدیوں کو بھی عید مبارک اور محبت بھرا سلام. جو امن سے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو امن میں رکھے ہمیشہ ہمیشہ. ایسی حالت میں بھی جو امن کی حالت ہے آپ لوگ اپنے قربانیوں کے جائزے لیتے رہیں اور اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ اپنی زندگیوں میں ہی ہم فتح مبین کے نظارے دیکھنے والے بن جائیں. دعاؤں میں اس کے بعد ابھی دعا ہوگی, دعاؤں میں واقفین زندگی, جماعت کے کارکنان, خدمتگار, واقفین نو, مالی قربانیاں کرنے والے اور کسی بھی رنگ میں جو قربانیاں کرنے والے ہیں سب کو, تمام جماعت کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اب دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.